जुमेरात 12 जून के सैरबीन के साथ हनिया अली का सलाम। खेलों की दुनिया के सबसे बड़े मुकाबले फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज अब से चंद घंटों में ब्राजील में होने वाला है। तफसील जरा देर बाद, पहले सैरबीन में सुनिए आलमी खबरें।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, शुमाइला खान से खबरें सुनिए। ब्राज़ील में आज से फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज़ हो रहा है। इफ्तिताही मैच मेज़बान ब्राज़ील और क्रोशिया के दरमियान खेला जाएगा। ताहम इफ्तिताही मैच से चंद घंटों कबल ही साओ पाओलो में शहरियों ने मुल्क में फुटबॉल वर्ल्ड कप के इनेकाद के खिलाफ मुजाहरा किया है। तफसील के साथ अंबर शमसी।
साओ पाओलो में एहतजाजी मुजाहरीन का कहना है कि वो मार्च करते हुए कोरिंथियंस अरीना के करीब करीब पहुंचना चाहते हैं, जहां आज फुटबॉल वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब समेत पहला मैच खेला जाएगा। दूसरी जानब पुलिस इन एहतजाजी मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए मसरूफ़ अमल है और इस सिलसिले में उन्होंने आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। साओ पाओलो में बीबीसी के नामानिगार के मुताबिक पुलिस ने इन मुजाहरों में हिस्सा लेने वाले अफराद पर रबर की गोलियां भी बरसाई हैं। ब्राज़ील में फुटबॉल वर्ल्ड कप के इनेकाद पर खर्च की जाने वाली रकम के खिलाफ शहरी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुजाहरे निकालने की तैयारियों में हैं।
पाकिस्तान में सिंध हाई कोर्ट ने साबिक फौजी सदर परवेज मुशरफ के बैरून मुल्क जाने पर आयद पाबंदी हटाने का हुक्म जारी किया है। अदालत के मुताबिक ये हुक्म 15 रोज के बाद से नाफिजुल अमल होगा और इस दौरान कोई भी फरीक इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकता है। तफसील के साथ हारून रशीद।
जस्टिस मजहर अली की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने परवेज मुशरफ का नाम ECL से हटाने की दरख्वास्त की समाअत करते हुए हुकूमत का मौकिफ मुस्तरद कर दिया। वफाकी हुकूमत का कहना था कि परवेज मुशर्रफ पर बेनज़ीर भुट्टो और नवाब अकबर भुट्टी कत्ल केस, लाल मस्जिद और आर्टिकल 6 के मुकदमात ज़ेर समात हैं और वो इन मुकदमात में अदालतों के रूबरू पेशी से इस्तस्ना चाहते हैं। अदालत के मुताबिक मुशर्रफ का नाम ECL से हटाए जाने का हुक्म 15 रोज के बाद से नाफिजुल अमल होगा और इस दौरान कोई भी फरीक इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकता है।
पाकिस्तान में मुमताज़ बलोच कौम परस्त रहनुमा नवाब खैर बख्श मरी की आज शाम क्वेटा में तदफीन कर दी गई है। तफसील बता रही हैं ताबिंदा कौकब।
मुमताज़ बलोच कौम परस्त रहनुमा नवाब खैर बख्श मरी की तदफीन उनके पैरोकारों और बैरून मुल्क मुकीम बेटों की ख्वाहिश के मुताबिक क्वेटा में की गई है। उनके बड़े बेटे और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नवाबजादा चंगेज़ मरी की ये ख्वाहिश थी कि नवाब मरी की तदफीन उनके आबाई इलाके ज़िला कोहलू में हो। नवाब खैर बख्श मरी दो रोज़ कबल कराची के एक निजी अस्पताल में शदीद अलालत के बाद इंतकाल कर गए थे। उनकी मैयत को गुज़श्ता शब 1C-130 तैयारे के जरिए क्वेटा पहुंचाया गया था।
हुकाम के मुताबिक कबायली इलाके शिमाली वज़ीरिस्तान में दो मुख्तलिफ जगहों पर अमरीकी ड्रोन हमले किए गए हैं, जिनमें कम से कम 14 अफराद हलाक हुए हैं। दफ्तर खारजा पाकिस्तान ने इन हमलों की शदीद मज़म्मत की है। रवां साल के दौरान अमरीका की जानिब से पाकिस्तान में पहली दफ़ा ड्रोन हमले किए गए हैं। BBC के नामा निगार के मुताबिक ऐसी इतलात हैं कि हलाक होने वाले अफराद में उसबुक और हक्कानी नेटवर्क के शिदत पसंद शामिल हैं। इराक के दो शहरों पर कब्जा करने वाली शिदत पसंद तंजीम ISIS ने मोसल के शहरियों के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी किया है, जिसके तहत तमाम शहरियों को 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करने का हुक्म दिया गया है, जबकि शराब और सिगरेट नोशी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तंजीम के अलावा किसी को भी अवामी जलसे करने की इजाज़त नहीं दी गई है। इराक के खुद मुख्तार इलाके कुर्दिस्तान की इंतजामिया ने इराकी पनाहगुजीनों के लिए बैन अलाक़वामी इमदाद की अपील की है। इराक के दो शहरों मोसल और तिक्रीत पर शिदत पसंदों के कब्जे के बाद सैकड़ों हज़ारों अफराद ने कुर्दिस्तान का रुख किया है। इससे कबल शिदत पसंदों के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों में हंगामी हालत नाफिज करने के लिए आज मुल्की पार्लियामान में वोट दिया जाना था, लेकिन कोरम मुकम्मल ना होने की वजह से इस बारे में फैसला मुलतवी कर दिया गया। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में एक 19 साल लड़की की लाश एक गांव में दरख्त से लटकी मिली है, जो कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों में तीसरा ऐसा वाकया है। बुध के रोज़ भी एक खातून की लाश उत्तर प्रदेश में दरख्त से लटकी मिली थी। इस वाक़े से चंद हफ्ते कबल इसी रियासत में दो नौजवान लड़कियों को गैंग रेप करके उनकी लाशें दरख्त पर लटकाई गई थीं। मगरबी अफ्रीकियाई ममालिक के वज़राए खारजा आज लंदन में मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें नाइजीरिया में इस्लामी शदत पसंद तंजीम बोको हराम के खिलाफ इलाकाई सतह पर तआवुन बढ़ाने पर गौर किया जाएगा। अमरीका और अक़्वामे मुत्तहिदा के नुमाइंदे भी इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं, जबकि इजलास की मेज़बानी बरतानिया के वज़ीरे खारजा विलियम हेग कर रहे हैं। इस इजलास में दो माह कबल नाइजीरिया में शदत पसंदों के हाथों अगवा की जाने वाली तालिबात का मसला भी ज़ेर बहस आएगा। کانگو اور روانڈا کے فوجی دستوں کے درمیان سرحد پر آج دوسرے دن بھی جھڑپیں ہوئی ہیں. آج صبح دونوں جانب سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا. دونوں ہی فریقین ایک دوسرے پر لڑائی شروع کرنے کا الزام عائد کر رہے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف:
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہوں, علم کی بجائے جہالت ہو, روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو, آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو, دہشت گردی ہو, امن کم اور بدامنی زیادہ ہو. ایٹمی قوت اس طرح کتنی ہوتی؟ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا.
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سہربین اور جہنما سنا کیجیے.
کھیلوں کی دنیا کے سب سے بڑے مقابلے فٹ بال کے عالمی کپ کا آغاز آج سے برازیل اور کروشیا کی ٹیموں کے درمیان میچ سے ہوگا. اس عالمی کپ میں اسپین کی ٹیم اپنے اعزاز کا دفاع کرے گی, جبکہ برازیل ان مقابلوں کی دوسری مرتبہ میزبانی کر رہا ہے. ایک ماہ تک دنیا کی 32 بہترین ٹیمیں عالمی اعزاز کے حصول کی کوششوں میں مصروف دکھائی دیں گی. آج یہی سیربین کا بڑا موضوع ہے, جس میں میرا کراچی سے ساتھ دیں گے عبدالرشید شکور, جبکہ اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں شفیع نقی جامی اور غزنفر حیدر. پروگرام میں سب سے پہلے 20th عالمی کپ کے جائزے کے ساتھ عبدالرشید شکور.
فٹ بال کہیں تفریح تو کہیں معاشرتی اور معاشی ترقی کا مؤثر ہتھیار, اور کہیں اسے مذہب کا درجہ بھی حاصل. مطلب یہ کہ فٹ بال صرف ایک کھیل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر 4 سال بعد جب ورلڈ کپ کا وقت آئے تو اس کرہ ارض پر نسل, رنگ اور مذہب سے بالاتر ہو کر ہر کوئی اس کے سحر میں کھو جائے. یہ وقت پھر آ پہنچا ہے. برازیل آج ایک رنگا رنگ تقریب کے ساتھ 20th عالمی کپ کے رنگ سجانے والا ہے. رنگا رنگ تقریب کے بعد ساو پاولو کے اسٹیڈیم میں میزبان برازیل اور کروشیا کی ٹیمیں افتتاحی میچ میں مد مقابل ہوں گی. اس عالمی کپ میں 32 ٹیمیں شریک ہیں. برازیل نے میزبان ہونے کے ناطے براہ راست جگہ بنائی ہے, لیکن باقی 31 ٹیمیں کوالیفائنگ راؤنڈز کے طویل اور کٹھن مراحل سے گزر کر فیصلہ کن مقابلے تک پہنچی ہیں. ان 32 ٹیموں کو 8 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے. ہر گروپ سے 2-2 ٹیمیں اب یا کبھی نہیں, یعنی ناک آؤٹ مرحلے تک رسائی حاصل کریں گی. برازیل, ارجنٹائن, جرمنی اور اسپین اس مرتبہ بھی ماہرین کے نزدیک عالمی اعزاز کی مضبوط دعوے دار ٹیمیں ہیں, لیکن چھوٹی ٹیموں کو بھی بڑی ٹیموں کو اپنے اشارے پر نچانے کا گر اچھی طرح آتا ہے. ماضی میں کئی غیر متوقع نتائج عالمی کپ کے مقابلوں کی خوبصورتی میں اضافہ کر چکے ہیں.
Can Rooney make sure? Yes, this time. Great header. 1-1. Fantastic Ronaldo.
اس عالمی کپ میں کئی مشہور کھلاڑی بھی سب کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں. ان میں پرتگال کے کرسٹیانو رونالڈو, ارجنٹائن کے لائنل میسی اور برازیل کے نوجوان کھلاڑی نیمار قابل ذکر ہیں. تاہم پچھلے 2 عالمی کپ میں مایوس کن کارکردگی کے سبب رونالڈو, رونی اور میسی پر اس مرتبہ بہت زیادہ دباؤ ہے. برازیل 1950 کے بعد دوسری مرتبہ عالمی کپ کی میزبانی کر رہا ہے. ایک ایسے ملک میں جہاں فٹ بال کو مذہب کا درجہ حاصل ہے, لوگ میزبانی کو جیت کے جشن میں تبدیل کرنے کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. برازیل نے سب سے زیادہ 5 مرتبہ عالمی کپ جیتا ہے, لیکن اس کی آخری جیت 12 سال پہلے 2002 کے عالمی کپ میں تھی. برازیل کے عظیم فٹ بالر پیلے کا کہنا ہے کہ یہ ورلڈ کپ ہی ہے جو آپ کو شناخت فراہم کرتا ہے.
My first World Cup was in Sweden. I was 17 years old. When I got there with the Brazilian national team,
میرا پہلا ورلڈ کپ سویڈن میں تھا. جب میں 17 سال کا تھا, میں وہاں گیا تو کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ برازیل کیا ہے. لوگ میرے پاس آتے اور پوچھتے, لیکن آج ہر کوئی جانتا ہے کہ برازیل کیا ہے صرف ورلڈ کپ کی وجہ سے.
لیکن تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ برازیل کو جب سے عالمی کپ کی میزبانی ملی ہے وہ مظاہروں کی زد میں ہے. عوام کا مطالبہ یہی رہا ہے کہ فٹ بال ورلڈ کپ پر بے دریغ رقم خرچ کرنے کے بجائے اسے عوام کی ترقی پر کیوں خرچ نہیں کیا جا رہا. ورلڈ کپ کے قریب آتے ہی ان مظاہروں اور ہڑتالوں میں شدت آ چکی ہے. فٹ بال میں شہرت اور دولت سب کچھ موجود ہے. یہی مقناطیسی کشش عالمی کپ کی میزبانی کے ضمن میں تنازعات کا سبب بھی بنی ہیں۔ برازیل کو ورلڈ کپ کی میزبانی دیے جانے کے فیصلے پر فیفا کو تنقید کا سامنا رہا کہ اس نے ایک ایسے ملک کو عالمی کپ دے دیا جو وقت پر اسٹیڈیمز اور دیگر ضروری سہولتیں 100% تیار کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا، اور اب قطر کی میزبانی پر رشوت کے قضیے نے فیفا کی ساکھ بری طرح متاثر کر دی ہے۔
یہ تھے عبد الرشید شکور جو آپ کو فٹ بال ورلڈ کپ سے متعلق رپورٹ سنا رہے تھے، اور اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست فون پر بھی عبد الرشید شکور موجود ہیں۔ جی شکور، تو پاکستان، بھارت، سری لنکا، بنگلہ دیش ورلڈ کپ کا حصہ نہیں ہے، لیکن ان ممالک میں فٹ بال کے بارے میں کتنی دلچسپی پائی جاتی ہے؟
دیکھیں، کوئی بھی ملک ہو، چاہے وہ ورلڈ کپ کھیل رہا ہو یا ورلڈ کپ میں اس کی ٹیم نہ ہو، ورلڈ کپ جب بھی آتا ہے ایک بخار جس کو کہتے ہیں ورلڈ کپ فیور، پوری قوم، تمام لوگ اس میں مبتلا نظر آتے ہیں، اور ایک مہینے کا جو وقت ہوتا ہے جس دوران ورلڈ کپ کے میچز ہوتے ہیں تو ہر کوئی جو ہے وہ ٹی وی سے جڑا بیٹھا ہوتا ہے، اسکرین پہ اس کی نظر ہوتی ہے، میچوں پہ نظر ہوتی ہے، تو ایک جوش و خروش ہوتا ہے، اور یہی کچھ پاکستان، انڈیا، سری لنکا اور دوسرے جو ممالک ہیں، بنگلہ دیش جو جنوبی ایشیائی ممالک ہیں، وہاں پہ بھی یہی کلچر نظر آتا ہے، بہت ہی زیادہ جوش و خروش ہوتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی پسند کی ٹیموں کو اور اپنے پسند کے جو کھلاڑی ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔
جی جی شکور، ابھی آپ نے ذکر کیا پسندیدہ ٹیموں کا، تو اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں شفیع نقی جامی موجود ہیں۔ شفیع صاحب، ساؤتھ ایشیا میں ویسے فٹ بال اتنا مقبول کھیل نہیں ہے، سب کرکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں زیادہ، مگر بیٹنگ اور سٹے کا تذکرہ ضرور آتا ہے، کیوں
ہوتا یہ ہے؟ کہ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ اس کا ذکر کرتا ہے، فٹ بال ان کے پاس چونکہ ہے نہیں اس لیے وہ فٹ بال نہیں کھیلتے، کھیلتے بھی ہیں تو وہ آٹے میں نمک برابر، لیکن ہاں جوا، سٹا، یہ کس کے کھیلتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے ذرائع کم ہیں، ان کا انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ سٹا، جوا، تاش، چوپتی، تین پتے یا گلی ڈنڈا، وہ تو آپ کو فٹ بال وہاں نظر آئے گی جہاں فٹ بال کے لیے میدان ہیں، سہولتیں۔ اچھا، جو سہولتیں جنوبی ایشیا کے ممالک میں موجود ہیں ظاہر ہے وہاں وہی ہوگا نا، جس طرح سے پان کی دکانیں یا ڈھابے آپ کو لگے ملتے ہیں اس طریقے سے وہاں سٹا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کرکٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے، ہاکی بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن فٹ بال آپ کو نہیں ملے گی۔ تو اب یہ وقت وقت کی بات ہے، چونکہ سہولتیں نہیں ہیں، کہیں تو انٹرٹینمنٹ دیکھے گا آدمی۔ جب آپ سارے کے سارے دروازے بند کر دیں گے اس کے، تو پھر وہ گھر بیٹھ کے تاش کھیلے گا، باہر نکال کر کے جوا کھیلے گا، یا پھر سٹا کھیلے گا۔
سٹا کھیلے گا۔ جی غضنفر، آپ بھی یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں، تو افتتاحی تقریب بڑی شاندار ہونے والی ہے ساؤ پولو میں، تو کیا پہلا میچ بھی اتنا ہی شاندار ہوگا؟
دیکھیں ہانیہ، اس میچ کے نتیجے کے بارے میں میں پورے اعتماد سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ فٹ بال ایک بہت غیر متوقع کھیل ہے، لیکن آن پیپر جو ہے وہ یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں باضابطہ طور پر برازیل یہ میچ جیتنے کے لیے فیورٹ ہے۔ ان کے جو کوچ ہیں لوئس فلپس کولاری، وہ 2002 کے بعد ان کی واپسی ہوئی ہے، اور 2002 میں ہی برازیل نے آخری اپنا جو ہے وہ ورلڈ کپ جیتا تھا۔ ان کی خاص بات یہ ہے اسکولاری کی، کہ یہ برازیل کو 4-2-3-1 کے فارمیشن سے لے کر کھیلتے ہیں۔ فٹ بال میں کسی بھی ٹیم کے فارمیشن کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ کسی بھی جنگ میں ایک فوج کے سپاہیوں کی جو پوزیشنز ہوتی ہیں، اسی طرح فٹ بال میں ایک فارمیشن ہے، اس کی اہمیت اسی طرح ہوتی ہے۔ تو اس فارمیشن کا مقصد یہ ہے کہ برازیل کی پوری توجہ اٹیک پہ ہوگی، اور کرویشیا جو ہے وہ اپنے دفاع میں کمزور ہے، ان کے ایک بہت اہم کھلاڑی ہیں ڈینیل پران جس کا نام ہے، وہ نہیں کھیل پا رہے، تو اس میچ کا جو نتیجہ ہے وہ برازیل کی طرف جاتا دکھائی دے رہا ہے۔
جی شکریہ غضنفر۔ شکور، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ فٹ بال ورلڈ کپ کو لے کر دنیا میں اتنا کریز کیوں پایا جاتا ہے؟ کھیل تو اور بھی بہت ہیں۔
اس کی وجہ سمپل سی ہے، سادہ سی ہے، کہ سب سے زیادہ یہی کھیل کھیلا جاتا ہے دنیا بھر میں، سب لوگ کھیلتے ہیں، اور چاہے وہ امیر ہوں، غریب ہوں، کوئی بھی آپ کو نظر آئے گا وہاں، جیسے جو لاطینی امریکہ کے ممالک ہیں، جنوبی امریکہ کے ممالک ہیں، جہاں پہ اتنے زیادہ وسائل نہیں ہیں، لیکن وہ بھی آپ کو فٹ بال کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یورپ کی جو چکا چوند جو دنیا ہے، جہاں پہ بہت پیسہ ہے، پریمیئر لیگ ہوتی ہیں، اسپینش لیگ ہے، تو فٹ بال نے اپنے شہر میں پوری دنیا کو جکڑ رکھا ہے اور اس کی جو اپنی ایک کشش ہے وہ ینگسٹرز جب جو بچے ہیں جب وہ اسکول میں جاتے ہیں تو پہلا ہی ان کا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں تو خیر انڈیا پاکستان میں کلچر ایک دوسرا ہے کہ کرکٹ ہے, لیکن اب یہاں پہ بھی ایک چیز تبدیلی واضح طور پر نظر آئی ہے کہ جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ فٹ بال کی طرف راغب ہوئے ہیں. یہاں پہ اکیڈمیز بنی ہیں, یہاں پہ جو جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ مختلف گراؤنڈس میں جو ہیں وہ جو فارمر پلیئرز ہیں یا کچھ لوگ ہیں انہوں نے اپنی اکیڈمیز بنائی ہوئی ہیں اور بچے آتے ہیں, جس میں یہ نہیں ہے کہ صرف جو امیر ہیں یا جو اس طرح کے جو گھرانے ہیں, لیکن دوسرے جو غریب اور جو مڈل کلاس کے جو بچے ہیں وہ بھی آ کر اپنا شوق پورا کرتے ہیں.
جی بہت شکریہ شکور, آپ تینوں سے باتیں جاری رہیں گی. لیکن اس وقت فٹ بال کے عالمی کپ مقابلے کی افتتاحی تقریب کے بعد آج شام سے اس ٹورنامنٹ کے میچ شروع ہو رہے ہیں. جگہ جگہ اس مقابلے کے بارے میں شائقین میں بہت جوش و خروش ہے اور کچھ لوگوں نے آپس میں اس مقابلے کے نتائج کے حوالے سے قراندازی کا بھی بندوبست کیا ہے. یہاں بی بی سی کے دفتر میں بھی یہی کچھ ہوا ہے. ہماری ساتھی امبر خیری نے اس بارے میں یہاں کی ٹیم سے بات کی.
آپ لوگوں نے قراندازی آرگنائز کی ہوئی ہے, ورلڈ کپ فیور شروع ہو گیا ہے, بتائیں کس طرح سے کیا ہو رہا ہے؟
اس میں یہ کہ جو 32 ٹیمز ہیں ہم نے قراندازی آرگنائز کی ہے, اس اچھی بات یہ ہے کہ آپ کا آفس کے جو کچھ لوگ ہیں ان کے پاس بہت اچھی ٹیمز آ گئی ہیں اور کچھ لوگوں کے پاس جو ہے وہ بہت بری ٹیمز آ گئی ہیں جن کا فرسٹ راؤنڈ سے باہر نکلنے کا بھی کوئی چانس نہیں ہے. جیسے میں ہوں تو میرے پاس جو ہے وہ انگلینڈ آئی ہے اور میرے ایک اور ساتھی ان کے پاس جاپان آئی ہے.
کتنے پیسے لگائے اور کتنے ملیں گے؟
3 pounds یہاں پہ ہم سب جو ہیں انہوں نے ڈالے ہیں اور جو ونر ہے اس کو 167 ملیں گے. سیکنڈ پوزیشن پہ ہیں ان کو میرے خیال ہے 80 pounds ہیں, اس کے بعد 50 ہے اور فورتھ پوزیشن تک 25 pounds ملیں گے. تو سیمی فائنل میں جو چاروں ٹیمیں آئیں گی اس پہ یہ.
تو آپ کی ٹیم انگلینڈ نکلی ہے, کیا توقعات ہیں آپ کی؟
میری ٹیم انگلینڈ نکلی ہے اور میری کوئی توقع نہیں ہے. انگلینڈ جو ہے وہ پہلے راؤنڈ سے آگے نہیں جا پائے گی.
آپ شامل ہیں قراندازی میں؟
نہیں نہیں, میں تھی نہیں یار, مجھے پتا نہیں.
آپ شامل ہیں قراندازی میں؟
ہاں مجھے ٹیم ملی ہے ایکواڈور, جو کہ سب لوگوں نے کہا کہ یہ تمہیں اچھی ٹیم نہیں ملی اور یہ تو ٹیم جیتیں گی, لیکن میں آج یہ پریڈکشن کر رہا ہوں کہ اس دفعہ ورلڈ کپ میں سب سے بڑا اپسیٹ ہونے جا رہا ہے اور ایکواڈور ٹاپ 4 ٹیمز میں آئے گی.
تو قراندازی میں شامل ہونے سے آپ کی دلچسپی بڑی ہے ورلڈ کپ میں؟
بہت بڑی ہے, کیونکہ اس میں پھر ٹیموں کے بارے, پھر میں نے ایکواڈور کے بارے میں تھوڑی سی ریسرچ کی جو ٹیم میرے حصے میں آئی, کہ اس کا کیا پاس میں کتنے میچز جیتے ہیں, کیسا رہا ہے. زیادہ اچھی پرفارمنس نہیں رہی ہے, لیکن اب ہم دعا کرتے ہیں.
برازیل کی ٹیم کس کو ملی ہے آپ کے قراندازی میں؟
ہاں برازیل ملی, ایسا چوائس آپ کو؟
آپ کو وننگ ٹیم ملی, برازیل ملا ہے؟
مجھے برازیل ملا ہے, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ شاید جرمنی جیتے اور میری خواہش ہے کہ اسپین جیتے, لیکن لوگوں کا خیال ہے کہ میں بہت خوش قسمت ہوں. دیکھیں اب کیا ہوتا ہے.
آج سے مقابلہ شروع ہو رہا ہے, بے چین ہیں آپ؟
آج سے بالکل مقابلہ شروع ہو رہا ہے اور میں آج برازیل کو جیتا ہوا دیکھنا چاہوں گا.
شفیع صاحب آپ کون سی ٹیم ملی آپ کو؟
مجھے ملی ہالینڈ. ہالینڈ کو آپ ڈارک ہارس کہہ سکتے ہیں, اس کے چوتھے نمبر تک آنے کے چانسز تو اچھے ہیں.
اور قراندازی سے دلچسپی بڑھی ہے آپ لوگوں میں ورلڈ کپ کے لیے؟
آئے ہیں لوگ اس کے اندر, یقیناً اس سے دلچسپی میں اضافہ ہوتا ہے, ایک نئی چیز سی سیکشن کے لیے قراندازی.
آپ قراندازی میں شامل ہیں؟
جی میں بالکل شامل ہوں بدقسمتی سے.
کون سی ٹیم مل گئی؟
کولمبیا ملی ہے. وہ ورلڈ کپ تو نہیں جیتتی, لیکن جو ہمیں پیسے دینے تھے وہ ہم نے اپنے باس کو دے دیے.
اچھا کون سی ٹیم مل گئی؟
ساؤتھ کوریا.
تو بہت توقعات ہیں جیت جائے گی کیا؟
بہت آگے تک گئی ہوئی ہے پہلے بھی, اب آپ دیکھیں کس دفعہ کیا ہوتا ہے.
اچھا ایکسائٹمنٹ ورلڈ کپ شروع ہو رہا ہے؟
بہت زیادہ زبردست.
میں تو 4 فٹ بال کے ورلڈ کپ کا انتظار کرتا ہوں. میں لیگ فٹ بال اتنی دیکھتا نہیں, کیونکہ اتنا بڑا ایونٹ جس میں پوری دنیا انوالو ہوتی ہے, اتنا کلر ہوتا ہے اور اس لیول سے کنٹریز ملک جو سلیکٹ ہو کے آتے ہیں اس فائنل سٹیج پہ, اور جس معیار کا کمپٹیشن ہوتا ہے, یہ تو میں بچپن سے جو ہے نا یہ جو چیزیں جن کا بندہ انتظار کرتا ہے نا, ان میں سے ایک یہ کہ فٹ بال کا اگلا ورلڈ کپ کب آئے گا.
آج صبح جو مجھے زیادہ تر میرے دوستوں نے میسج کیا وہ سارے کا سارا ورلڈ کپ کے بارے میں تھا.
اچھا اور ٹیم لینے سے آپ کی کوئی دلچسپی بڑھی ہے زیادہ
کم ہوئی ہے؟
میری ٹیم ارجنٹینا بیسٹ.
لندن کے بی بی سی دفتر میں قراندازی کا ذکر آپ نے سنا, اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کا اور دیکھتے ہیں کہ وہاں فٹ بال ورلڈ کپ کا کس جوش اور جذبے سے انتظار کیا جا رہا ہے. دلی سے سہیل حلیم, جن کی رپورٹ ایک سوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے.
The wait is over. انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی. انڈیا بھی اس وقت فٹ بال کے بخار میں تپ رہا ہے, پورا ملک تو نہیں لیکن مغربی بنگال, گوا, کیرلا اور ممبئی, دلی جیسے کئی بڑے شہروں میں فٹ بال کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے.
Welcome back. The FIFA World Cup fever has already gripped the whole world, with India being no different. Fans in Mumbai
TV چینلوں پر ورلڈ کپ کی خبریں بھری پڑی ہیں.
اخباروں میں ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ کرکٹ کے سامنے کوئی کھیل ٹک پائے، لیکن آج کل ہر اخبار میں چار پانچ پیج ورلڈ کپ کی خصوصی کوریج سے بھرے پڑے ہیں۔ ریسٹورانٹس کو پوری رات کھلنے کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے بڑی بڑی اسکرینز نصب کی ہیں۔ برازیل کے مداح سب سے زیادہ ہیں، برازیل کی پیلی شرٹ سڑکوں پر سب سے زیادہ نظر آتی ہے۔ کلکتہ میں مستقل جشن کا ماحول ہے، وہاں اسی شدت سے فٹ بال کی پوجا ہوتی ہے جیسے برازیل یا ارجنٹینا میں۔ مٹھائی کی دکانوں پر فٹ بال کی تھیم پر بنائی جانے والی مٹھائیاں بہت مقبول ہو رہی ہیں۔
مٹھائی جیسے سویٹنس ہوتی ہے نا، اور فٹ بال بھی سویٹنس ہوتی ہے۔
فٹ بال از دی گریٹسٹ ڈراما آن ارتھ، دس از آور سٹیج، آور تھیٹر۔
کہتے ہیں کہ فٹ بال سے زیادہ ڈراما کسی کھیل میں نہیں ہوتا، اور یہ غریبوں کا کھیل ہے۔ یہ ڈراما دیکھنے گوا کے 6 اراکین اسمبلی بھی سرکاری دورے پر برازیل جا رہے ہیں، اور اس پر یہاں زبردست ہنگامہ ہو رہا ہے۔ یہاں فٹ بال مقبول تو ہے، لیکن عالمی کپ میں اپنی ٹیم کو کھیلتے ہوئے دیکھنے کا خواب سچن تیندولکر کے علاوہ شاید ہی کسی نے دیکھا ہو۔ انڈیا 2017 میں انڈر 17 کے ورلڈ کپ کی میزبانی کرے گا، اور تیندولکر کو لگتا ہے کہ 2022 میں انڈیا ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر سکتا ہے۔
Yes, I would like to believe that, because, you know, to participate in a big tournament like World Cup...
لیکن دلی ابھی دور ہے۔ گزشتہ برس ساؤتھ ایشین فٹ بال فیڈریشن کے فائنل میں انڈیا افغانستان سے 0 کے مقابلے میں 2 گول سے ہار گیا تھا۔
مصطفی حدید، oh, that's a lovely delivery. Afghanistan have a chance here, and it's the first strike for team Afghanistan. An early blow, so India has been pegged back fairly early. Well, that certainly broke.
بہرحال ٹیم بھیجنے کے بارے میں بعد میں سوچا جائے گا، فی الحال سیٹی بجنے کو ہے، فٹ بال کا جادو شروع ہونے کو ہے، اور شائقین ابھی سے ارجنٹینا اور برازیل کے ڈریم فائنل کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں، اور آج سیربین کا بڑا موضوع ہے برازیل میں 20th فٹ بال عالمی کپ کا انعقاد۔ ہم آج بات کر رہے ہیں اسی موضوع پر، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں شفیع صاحب موجود ہیں۔ شفیع صاحب، ابھی غزنفر نے ذکر کیا کہ فٹ بال کے اندر بھی فوجی فارمیشنز ہوتی ہیں، پہلی بار میں نے سنا۔
آپ نے ہوتی ہیں، ان کی مراد ہوتی ہے 2+4+4، پھر گول کیپر بیچ میں، پھر 3-2-5، الگ الگ کمبینیشن ہوتے ہیں، فوجی فارمیشن غزنفر نے بالکل ٹھیک کہا ہوتی ہے۔
واہ، اور آپ اتنے عرصے سے ہیں شفیع صاحب لندن میں، بہت فٹ بال ورلڈ کپ آپ کے سامنے آپ نے دیکھے ہوں گے، یہاں سڑکوں پر کیا ماحول ہوتا ہے؟
میں نہ صرف فٹ بال ورلڈ کپ دیکھتا ہوں، میں پوری پریمیئر لیگ واچ کرتا ہوں، اسپینش لیگ، اٹالین لیگ، تو میری گھٹی میں پڑی ہے فٹ بال، یہ دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ فٹ بال کا عالمی کپ ہے، اس کو آپ سمجھ لیں ایک مہینے کا پارٹی ٹائم ہے۔ جو چیز میں نے دیکھی ہے، سارے کے سارے جیسے چائے خانے ہوتے ہیں نا انڈیا پاکستان میں، یہاں پہ پب ہوتے ہیں، وہ سب کے سب تیار ہیں، بلکہ آج رات سے پارٹی شروع، یعنی آپ وہاں پہ سافٹ ڈرنکس لیں، ہارڈ ڈرنکس لیں، لیکن فٹ بال کے اسکرین لگے۔ اور تو اور بی بی سی کے کلب میں اتنا بڑا جائنٹ اسکرین لگا دیا گیا، آپ گلیوں میں جائیں، کوچوں میں جائیں، جس طریقے سے وہ باغات ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، وہاں پہ جائنٹ سکرین لگے ہوئے، وہاں پہ بچے بوڑھے، اچھا وہاں پہ یہ بھی نہیں کہ پردہ اور یہ زن و مرد الگ الگ بیٹھے، صاحب آرام سے بیٹھ کر کے، موسم بھی اچھا ہے، تو بڑا پارٹی کا سامان ہے۔ اور وہ رنگ جو اس وقت آ رہا ہے، اس بار آ رہا ہے، اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا، لگتا یہ ہے کہ جیسے کسی سسرالی کی شادی ہو رہی ہے۔
اور اگر میں پوچھوں کہ شفیع صاحب کی فیوریٹ ٹیم کون سی ہے؟
اگر وہ میں بتاؤں گا تو پھر میں تو بارہ گئے نا، میری فیوریٹ ٹیم پہ میں شرط لگا چکا ہوں، میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔
ہالینڈ نہیں ہے؟
وہ تو مجھے قرعے میں ملی، وہ میری تھوڑی ہے۔
غزنفر، آپ مجھے بتائیں کہ گروپس ہیں فٹ بال کے اندر، کتنے گروپس ہیں؟
آٹھ گروپس ہیں۔
کس گروپ میں کانٹے دار مقابلہ ہوگا؟
انگلینڈ کا جو گروپ ہے، جس میں یوروگوئے بھی ہیں، اٹلی بھی ہیں، اس کو گروپ آف ڈیتھ بھی کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بھی میچ ان چاروں ٹیموں میں سے کوئی ہار گیا تو وہ جو ہے وہ ٹورنامنٹ سے باہر ہو جائے گا۔
مطلب غزنفر دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں، ہائے انگلینڈ والوں، تیار رہو۔
واقعی جی، شکور آپ کی طرف چلتے ہیں، وہاں پر بتائیں پاکستان میں کس ٹیم کی مقبولیت آپ کو زیادہ نظر آ رہی ہے؟
ایک ہی ٹیم ہے، برازیل۔
اچھا،
بالکل، یہاں پہ بھی یہی ہے کہ بچے ہوں یا بڑے ہوں، جس سے بھی بات کروں وہ برازیل۔ اور یہ صرف اس ورلڈ کپ تک ہی نہیں رہے، محدود ہمیشہ یہی رہا ہے، ورلڈ کپ کی جب بھی مطلب انعقاد ہوا ہے تو پاکستان میں کسی سے بھی آپ بات کریں تو 50 کے اشرے میں پہلے کا نام ہوتا تھا، اس کے بعد 70۔
عبدالرشید شکور، ان کو یار ڈیاری لے کر کے جائیں نا، چھوٹا برازیل تو وہاں پر ہے۔
بالکل شفیع صاحب، میں وہیں یہ ان کو لے جا رہا تھا کہ یہی برازیل کی جو مقبولیت ہے، وہ جب ہم بات کرتے ہیں لیاری کی یا ملیر کے کچھ علاقوں کی جو ملیر کے گوٹ ہیں, تو وہاں پہ جو فٹ بال کلبس ہیں اور وہاں جو بچے اور دوسرے جو لڑکے کھیلتے ہیں, تو وہ جب ورلڈ کپ آتا ہے تو وہ پھر جو شرٹس ہیں وہ برازیل کی شرٹس پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور برازیل کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ رونالڈو ہوں, روماریو ہوں یا آج کے جو پلیئر ہیں نیمار ہیں. تو اور پھر یہ ہے کہ وہ گھروں کی جو چھتوں پر جھنڈے لگانے کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے ورلڈ کپ میں, تو باقاعدہ جو اس طرح یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ ورلڈ کپ جو ہے وہ لیاری کے کسی میدان میں کھیلا جا رہا ہے, تو وہ بڑا زبردست اہتمام کرتے ہیں. حالانکہ اس وقت حالات جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں. پچھلے جو رمضان میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا جس میں کچھ جو فٹ بالر تھے, جو نوجوان لڑکے تھے, بچے تھے, وہ ہلاک ہوئے تھے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ فٹ بال ورلڈ کپ کے سلسلے میں لیاری میں جوش و خروش موجود ہے.
جی جی, تھینک یو سو مچ عبد الرشید شکور. اب وقت ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ شکور. شفیع صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. غزنفر تھینک یو ویری مچ. آج سیربین کا بڑا موضوع تھا فٹ بال ورلڈ کپ. گفتگو میں ہمارا ساتھ دیا کراچی سے عبد الرشید شکور نے, اور لندن میں ہمارے ساتھ.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں.
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ, تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو ٹیسٹ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہاں نما سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ مونا رانا.
سب سے بڑے مقابلے فیفا ورلڈ کپ کا آج سے برازیل میں آغاز ہو رہا ہے, اور پہلا میچ ساو پاؤلو میں میزبان برازیل اور کروشیا کی ٹیموں کے درمیان ہوگا. برازیل کو دوسری بار ان عالمی مقابلوں کی میزبانی ملی ہے, اور یوں فٹ بال کھیلنے والے ممالک میں سے بہترین 32 ممالک ایک ماہ تک ٹرافی کے لیے نبردازما ہوں گے. ان ممالک کو 8 گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے. اسپین کی ٹیم اپنے ٹائٹل کا دفاع کرے گی. اس فیفا ورلڈ کپ میں گول لائن ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا جائے گا. فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا کے صدر سیپ بلاٹر نے کہا ہے کہ ان کا مشن ختم نہیں ہوا, اور انہیں تنظیم کی جانب سے 5ویں بار انتخاب لڑنے کے لیے کلیئر کر دیا گیا ہے. خیال رہے کہ 78 برس کے سیپ بلاٹر پر رشوت ستانی کے مبینہ الزام سے فٹ بال کی عالمی تنظیم کی شبیہ کو نقصان پہنچانے پر تنقید ہوتی رہی ہے. انگلینڈ کی فٹ بال ٹیم ورلڈ کپ کا اپنا پہلا میچ سنیچر کو اٹلی کے خلاف کھیلے گی. تاہم میچ سے پہلے مینیجر روئے ہوڈسن کا ایک نمائندہ میدان کا جائزہ لے گا, کیونکہ اس میدان کی سطح بنانے والی ٹیم کے سربراہ نے تسلیم کیا ہے کہ میدان کی سطح بری حالت میں ہے. نیوزی لینڈ نے ویسٹ انڈیز کو پہلے ٹیسٹ میچ میں 186 رن سے شکست دے دی. کنگسٹن میں کھیلا گیا یہ میچ چوتھے روز ہی ختم ہو گیا. چوتھے روز نیوزی لینڈ نے اپنی دوسری اننگ سے 156 رن آٹھ کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کر دی, اور ویسٹ انڈیز کو جیت کے لیے 403 رنز کا ہدف ملا. تاہم وہ 216 رنز پر آؤٹ ہو گئی. نیوزی لینڈ کی جانب سے پہلا ٹیسٹ میچ کھیلنے والے مارک کریگ نے 4 جبکہ سودھی نے 3 وکٹیں لی. مارک کریگ کو میچ میں 8 وکٹیں لینے پر مین آف دی میچ قرار دیا گیا. انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ آج سے لارڈز میں شروع ہوا. سری لنکا نے ٹاس جیت کر انگلینڈ کو بیٹنگ کی دعوت دی, اور یہ فیصلہ کافی حد تک صحیح ثابت ہوا, کیونکہ سری لنکن بالرز نے کھانے کے وقفے سے پہلے ہی صرف 74 رنز پر کپتان الیسٹر کک سمیت انگلینڈ کے 3 بیٹس مینوں کو پیویلین کی راہ دکھا دی.
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں مقامی لوگوں کے مطابق امریکی جاسوس طیاروں نے 2 علیحدہ حملوں میں 8 میسائل داغے, جس میں 14 افراد ہلاک ہوئے ہیں. مزید تفصیل ذرا دیر میں. یہاں پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے اہم عالمی خبروں کے خلاصے کا. پیش کر رہی ہیں شمائلہ خان.
برازیل میں آج سے
برازیل میں آج سے فٹ بال ورلڈ کپ کا آغاز ہو رہا ہے. افتتاحی میچ سے چند گھنٹوں قبل ہی ساؤ پاولو میں شہریوں نے ملک میں فٹ بال ورلڈ کپ کے انعقاد اور اس پر خرچ کی جانے والی رقم کے خلاف مظاہرہ کیا ہے. پاکستان میں سندھ ہائی کورٹ نے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے بیرون ملک جانے پر عائد پابندی ہٹانے کا حکم جاری کیا ہے. 15 روز کے اندر کوئی بھی فریق اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر سکتا ہے. پاکستان میں ممتاز بلوچ قوم پرست رہنما نواب خیر بخش مری کی آج شام کوئٹہ میں تدفین کر دی گئی ہے. عراق کے 2 شہروں پر قبضہ کرنے والی شدت پسند تنظیم آئی ایس ایس نے موصل کے شہریوں کے لیے ضابطہ اخلاق جاری کیا ہے, جس کے تحت تمام شہریوں کو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے کا حکم دیا گیا ہے, جبکہ شراب اور سگریٹ نوشی سمیت عوامی جلسوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں مقامی لوگوں کے مطابق امریکی جاسوس طیاروں نے 2 علیحدہ حملوں میں 8 میزائل داغے ہیں, جس میں 14 افراد ہلاک ہوئے ہیں. پاکستان میں ڈرون حملے کوئی 6 ماہ کے وقفے کے بعد کیے گئے ہیں. اسلام آباد میں دفتر خارجہ نے ان حملوں کی مذمت کی ہے. عزیز اللہ خان کی رپورٹ.
مقامی لوگوں نے بتایا کہ رات کوئی 8:30 بجے ڈرون طیاروں نے میرن شاہ سے کوئی 5 کلومیٹر دور مغرب میں تبعیق کے مقام پر 2 میزائل داغے, جس میں ایک چھوٹے ٹرک اور ایک مکان کو نشانہ بنایا گیا. اس حملے میں 4 افراد ہلاک ہوئے. مقامی لوگوں کے مطابق اس کے بعد رات 2:30 اور 3 بجے کے درمیان امریکی جاسوس طیاروں نے ایک مرتبہ پھر اسی علاقے میں حملے کیے. یہ حملے وقفے سے کیے گئے, جہاں پہلے ایک گاڑی اور اس کے بعد درگاہ منڈی کے مقام پر ایک دوسرے مکان کو نشانہ بنایا. ان حملوں میں 8 افراد ہلاک ہوئے. ان حملوں کی تفصیلات حاصل کرنے کے لیے مختلف ذرائع سے رابطہ کیا گیا. کچھ ذرائع کا کہنا تھا کہ ان حملوں میں کل 9 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہوئے ہیں, جن میں حقانی نیٹ ورک کے لوگ شامل ہیں, تاہم کوئی اہم کمانڈر شامل نہیں ہے. مقامی لوگوں نے بتایا کہ ڈرون طیاروں کی آمد سے علاقے میں خوف تھا اور ایک حملے میں آگ کے شعلے اٹھتے دکھائی دیے. جس گاڑی کو نشانہ بنایا گیا اس میں بارودی مواد رکھا گیا تھا. سرکاری سطح پر اس کی تصدیق نہیں ہو سکی. ایسی اطلاعات ہیں کہ ہلاک ہونے والے افراد میں ازبک اور حقانی نیٹ ورک کے شدت پسند شامل ہیں. پولیٹیکل انتظامیہ کے ایک اہلکار نے ڈرون حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ معلوم نہیں ہے کہ اس میں کتنا نقصان ہوا ہے اور ہلاک ہونے والے افراد کون ہیں. اس بارے میں پولیٹیکل ایجنٹ, اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ اور تحصیلدار سے رابطے کی بارہا کوشش کی, لیکن ان کے ٹیلی فون نمبرز بند تھے. پاکستان میں اس سال یہ پہلے ڈرون حملے ہیں جو لگ بھگ 6 ماہ کے وقفے کے بعد کیے گئے. آخری ڈرون حملے 26 دسمبر 2013 میں کیے گئے تھے. امریکی جاسوس طیاروں کے حملوں کے خلاف تحریک انصاف نے پشاور اور صوبے کے دیگر علاقوں میں دھرنے دیے تھے اور افغانستان میں نیٹو افواج کو سامان کی ترسیل کرنے والے ٹینکرز اور کنٹینرز روک دیے تھے. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
اس بارے میں مزید جاننے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر سعد سے بات کی. میں نے ان سے پوچھا کہ 6 ماہ کے تعطل کے بعد امریکہ کی جانب سے اچانک اس ڈرون حملے کو وہ کس طرح دیکھتے ہیں.
میرے خیال میں اگر یہ حکیم اللہ مسعود کی ہلاکت کے بعد جب یہ حملے بند ہوئے تھے تو میرے خیال میں اس وقت پاکستان کی حکومت نے ان کے اوپر بہت فشار ڈالا تھا کہ آپ نے ہمارے ملک میں مذاکرات ہم چل پڑے تھے, آپ کے ڈرون حملوں کی وجہ سے پاکستان میں عدم استحکام آ رہا ہے. تو میرے خیال میں امریکہ نے اس کا جو ہے خیال کیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ مذاکرات کر لیں, اور تقریباً 7 ماہ انہوں نے ڈرون کا حملہ نہیں کیا, اور ابھی انہوں نے دیکھ لیا کہ جی 7 ماہ میں اگر نہیں ہوتے ہیں تو 7 سال میں بھی یہ مذاکرات جو ہے یہ کامیاب نہیں ہو سکتے, شروع بھی نہیں ہو سکتے ہیں, کیونکہ ان کا کوئی وہ نہیں ہے, یہ حل اس کا فی الحال موجودہ حالات میں مذاکرات نہیں ہیں. تو میرے خیال میں امریکہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. وہ ابھی چاہیں گے کہ جو حقانی نیٹ ورک ہے جو ان کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے 2014 کے آخر کے بعد, اس کو وہ جتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچائیں گے, اور ابھی جب بھی ان کو ٹارگٹ ملے گا وہ حملہ کریں گے.
حکومت نے 6 ماہ قبل اندیا دیا تھا کہ مذاکراتی عمل کے دوران ڈرون حملے نہیں ہوں گے, تو کیا یہ ڈرون حملے مذاکرات کے ختم ہونے کا باضابطہ اعلان ہے؟
نہیں جی, میرے خیال میں حکومت پاکستان میں تو اس وقت وہ بالکل مفلوج ہو چکے ہیں, ایک پیرالیسس ہے. وہ یہ کبھی بھی میرے خیال میں وہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ ہم نے کرنا کیا ہے, تو وہ امریکہ کو کیسے اجازت دے سکتے ہیں کہ آپ ڈرون حملے شروع کر دیں. تو میرے خیال میں ابھی جو حکومت ہے ہماری اس میں اس وقت پیرالیسس ہے ایک, وہ تو ابھی تک اس میں ہی وہ گروپنگ ان دی ڈارک جس کو انگریزی میں کہتے ہیں, وہ تو ابھی ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ اس کو کس طرح مسائل کو حل کیا جائے.
ان حملوں کی ٹائمنگ بگیڑے صاحب کیا ظاہر کرتی ہے؟ کیا اس کا تعلق شمالی وزیرستان میں غیر ملکیوں کو بظاہر نکالنے کی کوششوں سے تعلق ہے؟
دیکھیں جی، یہ جو القاعدہ اور اس کے ساتھ جو اس کے گروپ ہیں جو وہاں پر شمالی وزیرستان میں اس وقت موجود ہیں، جس میں حقانی نیٹ ورک ہے، حافظ گل بہادر کے گروپ ہے جو پاکستان کا ہے، اور یہ آئی ایم یو ہے، اور باقی عرب، چچن اور تاجک، یوگر، ان ساروں کا جو ہے نا وہ افغانستان میں ایک بہت بڑی دلچسپی ہے کہ وہ افغانستان میں اپنے لیے جگہ بنا دیں، کیونکہ وہ پاکستان سے نکلنے کی کوشش کریں گے، ان کو افغانستان میں رہنا آسان ہوگا اگر امریکہ کا وڈرال ہوتا ہے اور وہاں پر افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز پسپا ہوتی ہیں جو خاص کر سرحدی علاقے ہیں۔ تو میرے خیال میں امریکہ ایک کوشش کرے گا کہ اب سے لے کے یہ جو ان کے پاس پانچ چھ ماہ ہیں، اس میں جو ہے اس کو حقانی نیٹ ورک اور جو اس کے افیلیٹس ہیں القاعدہ کے، ان کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے، تاکہ 2014 میں جب امریکہ کا ڈرا ڈاؤن آتا ہے اور یہ تقریباً 9-10 ہزار ٹروپس پہ آ جاتے ہیں، تو وہاں پر یہ اتنا بڑا خطرہ جو ہے موجودہ افغان حکومت کے لیے نہ بن سکے۔
بگڑی صاحب، کراچی حملے میں مبینہ طور پر ازبک جنگجوؤں کے ملوث ہونے کی اطلاعات ہیں، اس کے فوراً بعد بظاہر انہی ازبک جنگجوؤں کو ڈرون کے ذریعے نشانہ بھی بنایا گیا ہے، کیا اس میں حکومت کی رضامندی شامل ہونے کا اشارہ کوئی ملتا ہے؟
نہیں جی، جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ نہیں، ایسے اتنی جلدی یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتے ہیں کہ یہ بیٹھ گئے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا اور امریکہ کو بتا دیا اور امریکہ نے حملہ کر دیے۔ جو آپ بات کر رہے ہیں کراچی والے کا، تو ہمیشہ یہ جو ٹی ٹی پی کے پاس مین پاور ہے، پشتون ہے، اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کمپلیکس عسکری آپریشن جو ہے وہ کر سکے۔ تو اس میں ہمیشہ جب یہ کمپلیکس آپریشنز آتے ہیں، اس میں آئی ایم یو کا کمپوننٹ آتا ہے، کیونکہ وہ زیادہ تعلیم رکھتے ہیں، زیادہ سمجھ رکھتے ہیں، تو وہ اس میں آئی ایم یو کا کمپوننٹ آئے گا۔ تو یہ مکس تھا، پشتون آئی ایم یو کا مکس ہوگا، میرے خیال میں یہ تصدیق بھی دونوں کی طرف سے ہو گئی ہے، ٹی ٹی پی نے بھی تصدیق کی ہے کہ یہ مکس تھا۔ اس طرح اگر آپ کامرہ کا دیکھ رہے ہیں، مہران کا دیکھ رہے ہیں، پشاور ایئرپورٹ کا دیکھ رہے ہیں، سارے مکس تھے، کیونکہ یہ کمپلیکس آپریشنز ہیں، اور آئی ایم یو کو ہٹ کرنا میرے خیال میں امریکہ کا اپنا مفاد ہے، اس کو اتنی جلدی پاکستان کی نہیں پڑی ہے کہ چونکہ پاکستان کے اوپر آئی ایم یو کا حملہ ہے تو امریکہ کو بڑی جلدی پڑ گئی اور انہوں نے آئی ایم یو کے خلاف کر دیا۔ ان کے آئی ایم یو کے ساتھ اپنے معاملات ہیں اور وہ اپنے مفادات کی وجہ سے آئی ایم یو کو ٹارگیٹ کریں گے، نہ کہ پاکستان کی وجہ سے۔
یہ تھے دفاعی امور کے تجزیہ کار بریگیڈیئر سعد، جو بات کر رہے تھے 6 ماہ میں پاکستان میں ہونے والے پہلے ڈرون حملے پر۔ ممتاز بلوچ قوم پرست رہنما نواب خیر بخش مری کی تدفین ان کے پیروکاروں اور بیرون ملک مقیم بیٹوں کی خواہش کے مطابق کوئٹہ میں کی گئی۔ ان کے بڑے بیٹے اور مسلم لیگ نون کے رہنما نواب زادہ جنگیز مری کی یہ خواہش تھی کہ نواب مری کی تدفین ان کے آبائی علاقے ضلع کوہلو میں ہو۔ تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم۔
نواب خیر بخش مری کی میت گزشتہ شب کسی اعلان کے بغیر XC-130 طیارے میں کوئٹہ پہنچائی گئی تھی، جس کے باعث ایئرپورٹ پر صرف چند ہی لوگ پہنچ سکے تھے۔ ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد ان کی لاش کو ایک ایمبولینس کے ذریعے کوئٹہ چاؤنی میں CMH پہنچا کر وہاں کے سرد خانے میں رکھا گیا تھا۔ نواب مری کی میت کو ایک فوجی طیارے میں لانے اور پھر فوجی اسپتال میں رکھنے کے اقدام پر ایک خاتون سلطانہ مری کا نواب زادہ جنگیز مری کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہنا تھا۔
نواب مری وہ بندہ تھا جس نے کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے جو ہے وہ سر نہیں جھکایا۔ آج ان کی لاش کو جو ہے ان کے بیٹے جو ہے خفیہ راستوں سے اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں میں رکھ کے یہ ثابت کر رہے ہیں اپنی وفاداری۔
نوابزادہ جنگیز مری کی خواہش تھی کہ ان کے والد کی تدفین ان کے آبائی ضلع کولو کے علاقے کان میں ہو، لیکن نواب مری کے پیروکاروں اور برطانیہ میں مقیم ان کے علیحدگی پسند بیٹوں نوابزادہ ایربیار مری اور نوابزادہ زامرام مری کی خواہش یہ تھی کہ ان کے والد کی تدفین کوئٹہ کے علاقے نیو کان میں ہو۔ نیو کان کوئٹہ میں مری قبیلے سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ آباد ہیں جو کہ افغانستان میں ڈاکٹر نجیب اللہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد جلاوطنی ختم کر کے یہاں آ کر آباد ہوئے تھے۔ اس علاقے میں ان تمام لوگوں کا ایک علامتی قبرستان بنایا گیا ہے جو کہ بلوچ قومی تحریک میں مارے گئے ہیں۔ سن 2005 میں فوجی آپریشن کے بعد ضلع کولو کا علاقہ کہان ویران ہو گیا ہے۔ کولو کے سابق ناظم علی گل مری نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ جب وہ علاقہ ویران ہے تو وہاں نواب مری کی تدفین کا فیصلہ کیوں کیا گیا۔
جب آپریشن سٹارٹ ہو گیا تھا 5 کوبل کے، اس وقت سے ابھی تک کہاں نو گو ایریا ہے۔ ابھی کہا گیا کہ جی کہاں میں لے جا کر جنازہ بھی دیں گے، وہاں عوام آ جائے، عوام کیسے آئے گا، پھر وہاں جنازہ کیسے ہوگی۔
آج صبح 9 بجے کوئٹہ کے سیکورٹی کے حوالے سے محفوظ علاقے آکی گراؤنڈ میں نواب مری کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد یہ فیصلہ ہونا تھا، کہ ان کی لاش کو تدفین کے لیے کولو لے جایا جائے یا تدفین کوئٹہ میں کی جائے، لیکن 11 بجے تک نماز جنازہ کی ادائیگی نہیں ہو سکی اور آکی گراؤنڈ میں نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے 3 بجے کا اعلان کیا گیا۔ اگرچہ ان کی نماز جنازہ کے وقت کی مناسب تشہیر نہیں کی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی ایک بڑی تعداد آکی گراؤنڈ پہنچ گئی تھی۔ جب نواب مری کی لاش کو 3 بجے نماز جنازہ کے لیے لایا گیا تو وہاں پر موجود لوگوں نے انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بھرپور نعرے بازی کی۔ چونکہ لوگوں کے خدشہ تھا کہ یہاں کی گراؤنڈ میں نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد میت کو نواب زادہ جنگیز مری کی خواہش کے مطابق ضلع کولو کے علاقے کہاں نہ لے جایا جائے، اس لیے مشتعل لوگوں نے آکی گراؤنڈ میں نماز جنازہ نہیں پڑھانے دی۔ آکی گراؤنڈ میں موجود خواتین نواب مری کی لاش کے پاس گئیں اور ان کے کفن پر اس جھنڈے کو لپیٹا جسے آزادی پسند بلوچ آزاد بلوچستان کا پرچم قرار دیتے ہیں۔ بعد میں نواب مری کے پیروکاروں کی خواہش کے مطابق ان کی میت کو کوئٹہ شہر کے نواب میں واقع نیو کان لے جایا گیا اور وہاں ان کی تدفین کی گئی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان میں صوبہ سندھ کی ہائی کورٹ نے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے بیرون ملک جانے پر عائد پابندی ہٹانے کا حکم جاری کیا ہے۔ عدالت کے مطابق یہ حکم 15 روز کے بعد سے نافذ العمل ہوگا اور اس دوران کوئی بھی فریق اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر سکتا ہے۔ اس بارے میں مزید جاننے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے ہمارے ساتھی آصف فاروقی سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ حکومت کو اپیل کے لیے دی گئی 15 روز کی مہلت کیا ظاہر کرتی ہے؟
دیکھیے انیا، سب سے پہلے تو یہ صاف اس فیصلے سے ظاہر ہوتا ہے کہ عدالت یہ چاہتی ہے کہ حکومت ایک فیصلہ کرے کہ وہ پرویز مشرف کو باہر دینے جانے دینا چاہتی ہے یا نہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ حکومت نے عدلیہ کو ایک طرح سے یہ اختیار دیا تھا کہ وہ یہ فیصلہ کرے، اور اب ایسا لگتا ہے کہ یہ گیند واپس حکومت کے کورٹ میں پھینک دی گئی ہے کہ وہ فیصلہ کریں، کہ ایک سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں کہ کیا وہ چاہتے ہیں کہ پرویز مشرف باہر چلے جائیں یا نہیں۔ کیونکہ ایک طرف تو عدلیہ نے ان پر جو رکاوٹ تھی وہ ختم کر دی ہے لیگلی اور ٹیکنیکلی، لیکن ساتھ ہی دوسری پابندی یہ لگا دی ہے کہ جی وہ 15 دن میں فیصلے کا اپیل کا انتظار کریں۔ ایسا عموماً نہیں ہوتا، حکومت کے پاس ظاہر ہے کسی بھی فریق کے پاس کسی بھی فیصلے کے خلاف اپیل میں جانے کا حق ہوتا ہے، لیکن عموماً ایسے فیصلوں میں مشروط نہیں کیا جاتا کہ یہ فیصلہ اس وقت عمل ہوگا جب دوسرا فریق جو ہے وہ اس کے خلاف اپیل دائر نہیں کرے گا۔ تو ایک طرح سے یہ شک اس میں ڈال کے یہ بالکل واضح ہے کہ عدالت نے یہ اختیار حکومت کو دیا ہے کہ وہ پرویز مشرف کے مستقبل کے بارے میں سوچ سمجھ کر کوئی خود فیصلہ کرے۔
تو آصف، حکومت ہمیشہ سے کہتی رہی ہے کہ مشرف کو باہر جانے کی اجازت دینا عدالت کے اختیار میں ہے، اب یہ معاملہ حکومت کے پاس آ گیا ہے، کیا وہ اپیل کرتی ہے یا نہیں؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا حکومت آج کے فیصلے سے مشکل صورتحال میں پھنس گئی ہے؟
دیکھیے، مشکل صورتحال میں تو واقعی پھنس گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پرویز مشرف پر آرٹیکل 6 کے تحت غداری کے مقدمے کے تحت جب فرد جرم عائد کی گئی تھی، تو اس کے بعد ایسی باتیں ہو رہی تھیں کہ پرویز مشرف کو شاید اب ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دی جائے، کیونکہ اس عدالت نے جو وہ اسپیشل کورٹ تھی انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم فرد جرم عائد کر دیں، اس کے بعد مشرف آزاد ہوں گے، وہ کہیں بھی چلے جائیں۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ حکومت نے معاملہ دوسری عدالت کے سپرد کر دیا، یعنی بجائے اس کے کہ وہ حکومت ان کو کہتی کہ آپ چلے جائیں، انہوں نے عدالت میں ڈال دیا جی کہ وہ عدالت کے پاس ہے معاملہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ والا، تو وہ اس کا فیصلہ کریں گے۔ اس کے بعد مشرف عدالت میں چلے گئے۔ اس موقع پہ اس طرح کی اطلاعات آ رہی تھیں کہ حکومت اور فوج کے درمیان شاید کوئی تناؤ کسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ بعض وفاقی وزراء کی طرف سے اس طرح کے بیانات بھی آئے تھے جن کو ان معنوں میں لیا گیا تھا کہ وہ فوج کی یا اس کے آرمی چیف کی توہین کے مترادف ہے، تو ایک تناؤ کسی کیفیت جو ہے وہ اس وقت بھی پیدا ہوئی تھی۔
تو آصف، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ فوج اور حکومت کے درمیان تناؤ کی سی کیفیت پیدا ہو؟
میری بات ہوئی ہے وزیراعظم کے ایک قریبی مشیر سے، ان کا کہنا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ اس فیصلے اور اس صورتحال پر کوئی براہ راست تبصرہ نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن اس کی گفتگو سے لگتا یہی ہے کہ حکومت اس معاملے پر بہت محتاط رہنا چاہ رہی ہے، اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہی، حتیٰ کہ کوئی فیصلہ بھی خود نہیں لینا چاہ رہی۔ لیکن اب جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس میں انہیں فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو وہ اس کے خلاف اپیل دائر نہیں کریں گے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ پرویز مشرف جو ہیں وہ ملک سے باہر چلے جائیں، اس کی پولیٹیکل مسائل پیدا ہو سکتے ہیں حکومت کے لیے، ان کو سبکی ہو سکتی ہے اپنے ووٹرز کے پاس اور ان لوگوں کے بارے پاس جانے میں جن کے بارے میں وہ جن کو وہ کہتے رہے ہیں کہ ہم پرویز مشرف کو جو ہے وہ ایسے جانے نہیں دیں گے اور ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، حتیٰ کہ ان کے جو اپوزیشن جب سب سے بڑی جماعت ہے پیپلز پارٹی، جس نے پرویز مشرف کے معاملے میں مسلم لیگ نون کی حمایت کی ہے، وہ بھی ان کو تانے دیں گی کہ جی ہم نے تو آپ کی حمایت کی تھی اور آپ نے ان کو جانے دیا۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ وہ ان کے خلاف اپیل میں جائیں، یہ پھر ایک ایسا نازک موڑ آ گیا ہے کہ یہاں پہ اگر وہ اپیل میں جاتی ہیں تو اس بات کا بالکل امکان موجود ہے کہ ایک دفعہ پھر فوج کے ساتھ ان کی تناؤ کی کیفیت پیدا ہو جائے، کیونکہ وہ براہ راست ایک بار پھر پرویز مشرف کو عدالتی عمل میں اور عدالتوں کے اندر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ گھسیٹنا چاہتی ہیں۔
یہ تھے ہمارے ساتھی آصف فاروقی۔ بھارت کی ریاست اتر پردیش میں ایک اور نو عمر لڑکی کو مبینہ طور پر ریپ کے بعد ایک درخت سے لٹکا کر قتل کیا گیا ہے۔ کچھ دنوں پہلے بدایوں میں دو بہنوں کے ریپ اور قتل کے بعد یو پی سے ریپ کے دردناک واقعات کی خبریں روزانہ سامنے آ رہی ہیں۔ ان واقعات کے لیے اتر پردیش کی ریاستی حکومت پر نکتہ چینیاں بڑھ رہی ہیں۔ تفصیل ذرا دیر میں۔ سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں۔
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ، تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائے گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے۔
قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔ عراق کی کرد فورسز کا کہنا ہے کہ تیل سے مالا مال ملک کے شمالی شہر کرکوک سے عراقی فوج کے فرار ہونے کے بعد شہر پر قبضہ کر لیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب اسلامی شدت پسند تنظیم آئسس عراق کے دو اہم شہروں موصل اور تکریت پر قبضہ کر چکی ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے نخبت ملک سے۔
عراق میں کرد جنگجو سنی مسلمان عسکریت پسندوں کے خلاف ہیں۔ یہ سنی عسکریت پسند آئسس نامی تنظیم میں شامل ہیں، جسے القاعدہ کی ایک ذیلی تنظیم کہا جا رہا ہے۔ آئسس گزشتہ 3 دنوں میں عراق کے 2 بڑے شہروں موصل اور تکریت پر قبضہ حاصل کر چکی ہے۔ نامہ نگاروں کے مطابق دولت اسلامیہ عراق والشام آئسس نامی تنظیم کی قیادت میں عسکریت پسندوں کا ارادہ ہے کہ جنوبی علاقوں کی جانب مزید پیش قدمی کریں گے، جہاں دارالحکومت بغداد اور شیعہ اکثریتی علاقے موجود ہیں۔ حال ہی میں انٹرنیٹ پر ایک ایسی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں آئسس کے ایک ترجمان کو بات کرتے دکھایا گیا ہے۔ ترجمان اس ویڈیو میں اسلامی جنگجوؤں کو بغداد کی جانب پیش قدمی پر اکسا رہا ہے۔ اگرچہ اس ویڈیو کی آزاد ذرائع سے تصدیق تاحال نہیں ہوئی، تاہم یہ کہا جا رہا ہے کہ آئسس کے ترجمان ابو محمد العدنانی کی جانب سے یہ ویڈیو جاری ہوا ہے جس میں وہ یہ الفاظ بول رہے ہیں۔
شمروا عن ساعد الجد ولا تتنازلوا عن شبر حرر،
رول اپ یور سلیوز، ڈو ناٹ گیو اپ 1 inch آف دی لینڈ دیٹ یو ہیو۔
اپنی آستینیں چڑھا لیں اور جو علاقہ آپ آزاد کروا چکے ہیں اس کا 1 inch بھی واپس نہ جانے دیں۔ اس آزاد سرزمین پر ان شیعہ افراد کو چلنے پھرنے مت دیں اور اپنی جان دے کر اس کی حفاظت کریں، بغداد کی طرف چڑھائی کریں۔ بغداد جو خلیفہ کا علاقہ ہے، ہمیں حساب چکانا ہے۔ اگر آپ خدا پر یقین رکھتے ہیں تو اس کی فتح پر بھی یقین کریں۔
دوسری جانب کردش ممبر پارلیمان محمود عثمان کا کہنا ہے کہ کرد جنگجو اس لڑائی میں عراقی افواج کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ مسٹر عثمان نے کہا،
اس صورتحال میں یہ کرد افراد 2 کام کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنے خود مختار علاقوں کی حفاظت میں مصروف ہیں اور ان کردوں کی حفاظت کر رہے ہیں جو ان علاقوں سے باہر موجود ہیں۔ ساتھ ہی وہ عراقی حکومت کے ساتھ مل کر دولت اسلامیہ فی العراق والشام کے ساتھ لڑنے کو بھی تیار ہیں، مگر یہ اسی شرط پر ہوگا اگر عراقی حکومت ان سے ایسا کرنے کو کہے گی۔
عراق میں اسلامی شدت پسندوں کے حملے کی بین الاقوامی سطح پر مذمت کی جا رہی ہے. ایران کے صدر حسن روحانی نے اسلامی شدت پسندوں کی کارروائی کی شدید مذمت کرتے کہا ہے کہ ایران خطے میں دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنے کو تیار ہے. انہوں نے کہا،
ما به عنوان دولت جمهوری اسلامی ایران این خشونت ها را تحمل
نمی‌کنیم. اسلامی جمہوری ایران کی حکومت کے نام پر ہم تشدد کو برداشت نہیں کریں گے، ہم دہشت گردی کو بھی برداشت نہیں کریں گے. جیسا کہ اقوام متحدہ میں بھی ہم کہہ چکے ہیں، ہم خطے اور پوری دنیا میں تشدد اور دہشت گردی سے نمٹنے کو تیار ہیں.
در منطقه و جهان می جنگیم و مبارزه می کنیم.
دوسری جانب عراق کی حکومت ملک میں ہنگامی حالت کے نفاذ کے لیے آج ممبر پارلیمان سے ووٹ حاصل نہیں کر سکی، لہٰذا ملک میں ہنگامی حالت کے نفاذ کا فیصلہ تاحال ملتوی کر دیا گیا ہے. موصل میں شدت پسندوں کے قبضے کے بعد وہاں سے 500,000 کے لگ بھگ لوگ فرار ہونے پر مجبور ہوئے. ان افراد نے عراقی کرد صوبے ایربل میں پناہ لی ہے.
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے سنا، نخبت ملک کی زمانی. اور آئیے عراق سے اب رخ کرتے ہیں بھارت کا، جہاں ریاست اتر پردیش میں ایک 9 عمر لڑکی کو مبینہ طور پر ریپ کے بعد ایک درخت سے لٹکا کر قتل کیا گیا. ملک کے نئے وزیر اعظم نریندر مودی نے خواتین کے خلاف اس طرح کے جرائم سے سختی سے نمٹنے کا وعدہ کیا ہے. دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ، جو ایک سوتی چھلک سے شروع ہو رہی ہے.
انیس سالہ ریتا کی لاش ایک درخت سے لٹکی ہوئی پائی گئی ہے. ریپ کا یہ بہیمانہ واقعہ اس بار مراد آباد کے ایک گاؤں میں پیش آیا ہے. مقتولہ کے ایک رشتے دار اوم پال نے بتایا،
لاش نے نہیں ملی، صبح لوگ فوج کے لیے آئے تو دیکھا پیڑ میں لٹکی لاش ملی. سب گاؤں اکٹھا ہوا کہ سر ریپ کی بھی آشنکا ہے ہمیں، اس میں پشٹی کے بعد پتہ چلے گا.
یہ لاپتہ کب سے تھی؟
رات کے 8-9 بجے کے بعد، جب دیکھتے کھانا وانا کھانے کے بعد.
ریتا کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے اور ایک مشتبہ نوجوان کی گرفتاری عمل میں آئی ہے. کچھ دنوں پہلے بدایوں میں دو بہنوں کے ریپ اور قتل کے بعد اتر پردیش سے اس طرح کے واقعات کی خبریں روزانہ سامنے آ رہی ہیں. ریاستی حکومت پر نکتہ چینیاں بڑھتی جا رہی ہیں. سابق وزیر اعلیٰ مایاوتی نے ریاست میں صدر راج نافذ کرنے کا مطالبہ کیا ہے.
یو پی میں لو اینڈ آرڈر بہت زیادہ خراب ہے اور وہاں پر ہر پرکار کا اپرادھ بڑھ رہا ہے. ہتیائیں روزانہ ہو رہی ہیں، بالاتکار کی گھٹنائیں رک نہیں رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں. ایسے حالاتوں میں بہتر یہ ہوگا اتر پردیش کی جنتا کے لیے کہ وہاں کی سرکار کو برخاست کر کے وہاں پہ پریزیڈنٹ رول لگایا جائے.
بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما مختار عباس نقوی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو کی سربراہی میں اتر پردیش کی حالت بگڑتی جا رہی ہے.
جس طرح سے حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اس سے زیادہ اتر پردیش کے سرکار کے حالات بھی اس سے ہی زیادہ بد سے بدتر ہو رہے ہیں. جو سرکار جو ہے وہ اس طرح کے درباگپور دکھد اور اس طرح کے اپرادھک گھٹناؤں پر قابو پانے کے بجائے اس میں اس کو جسٹیفائی کرنے میں لگی ہوئی ہے یا لیپا پوتی کرنے میں لگی ہوئی ہے. آج اتر پردیش میں جنگل راج جیسا ماحول پیدا ہو گیا ہے اور اس جنگل راج کو ٹھیک کرنے کے بجائے، اس جنگل راج کو اور ختم کرنے کے بجائے اس کو اور مضبوط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے.
خواتین کے خلاف بڑھتے ہوئے جرائم کا معاملہ بھارت کی پارلیمنٹ میں بھی اٹھا. وزیر اعظم نریندر مودی نے پارلیمنٹ میں اپنی پہلی تقریر میں سخت اقدامات کا وعدہ کیا ہے.
سرکاروں نے کٹھورتا سے کام کرنا ہوگا، دیش لمبا انتظار نہیں کرے گا، پیڑت لوگ لمبا انتظار نہیں کریں گے اور ہماری اپنی آتما ہمیں معاف نہیں کرے گی. اور اس لیے ناری کا سمان، ناری کی سرکشا، یہ ہم سب کی 125 کروڑ دیش واسیوں کی پراتھمکتا ہونی چاہیے.
چند مہینے قبل ریپ کے قوانین کو سخت بنا کر اس میں موت کی سزا بھی شامل کی گئی تھی. ابھی تک سخت قوانین کا بظاہر کوئی اثر نہیں ہوا ہے. نئے قوانین کے نفاذ کے بعد ریپ کے واقعات میں کمی آنے کے بجائے ان میں اضافہ ہوا ہے. شکیل اختر، بی بی سی، دلی.
ابھی ہم اپنے سامعین کو بتاتے چلیں کہ تازہ ترین خبر آئی ہے کہ اس بارے میں جاری ہونے والی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق اس کیس میں ریپ نہیں ہوا. یہ تصدیق ہم آپ کو کر رہے ہیں جو رپورٹ ہمیں ابھی موصول ہوئی ہے. اور اب رخ کرتے ہیں لندن کا. لندن میں برطانوی دارالحکومت لندن میں جنگ کے دوران جنسی تشدد کے واقعات کی روک تھام کے عنوان سے 3 روزہ کانفرنس آج رات ختم ہو رہی ہے، لیکن اس کانفرنس میں کشمیر کا ذکر نہ ہونے پر ایک تنازع پیدا ہو گیا ہے. اس کی تفصیل سنیے ہماری ساتھی کندیل شام سے.
منگل کو کانفرنس کے پہلے دن بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے آئے ہوئے کچھ کشمیری کارکنان نے لندن کانفرنس میں اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کی کوشش کی تھی لیکن انہیں روک دیا گیا۔ اس کے بعد برطانیہ میں کچھ کشمیری کارکن احتجاج کر رہے ہیں کہ اس کانفرنس میں کشمیر کا ذکر تک نہیں ہوا، حالانکہ ان 117 ممالک کی بات کی گئی جہاں جنسی تشدد کے واقعات پیش آئے ہیں۔ کشمیری کارکنان کے مطابق کانفرنس میں انڈیا کا بھی ذکر ہوا تھا لیکن کشمیر کے حوالے سے نہیں۔ یہ کارکنان اب اپنا نقطۂ نظر واضح کرنے کے لیے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بہت سرگرم ہو گئے ہیں۔ وہ ٹویٹر پر ایک مہم میں مصروف ہیں اور شکایت کر رہے ہیں کہ برطانوی پارلیمان کے اراکین اور اس کانفرنس میں خصوصی طور پر شریک ہالی ووڈ ایکٹریس اینجلینا جولی نے جس کانفرنس کا انعقاد کیا تھا اس میں کشمیری نقطۂ نظر کیوں نہیں سنا گیا۔ کشمیری کارکن ایک پٹیشن پر بھی کام کر رہے ہیں جو برطانوی پارلیمان کے حوالے کی جائے گی۔ اس پٹیشن پر لوگوں کے دستخط لیے جا رہے ہیں اور اس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ بھارتی فوج کشمیر میں جس مبینہ جنسی تشدد کا ارتکاب کر رہی ہے اس پر کانفرنس اور برطانوی پارلیمان خاموش کیوں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لندن میں ہونے والی کانفرنس کا ایک بنیادی نقطہ یہ تھا کہ جنگ زدہ علاقوں میں سیکیورٹی افواج کو جنسی تشدد سے روکنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔
یہ تھیں قندیل شام۔ اسی موضوع پر اب سے کچھ دیر پہلے میں نے کشمیر کے ایک رسالے دی کشمیر والا کے مدیر فواد شاہ سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ کشمیر میں خواتین کے خلاف ہونے والے مظالم پر ریاست کا کیا رد عمل ہے۔
ریاست اور حکومت اگر کچھ کرتی تو ایسے کیسز جو تھے وہ سالو ہو جاتے، لیکن ایسے کیسز جو ہے وہ سالو نہیں ہوئے ہیں۔ اور یہ ایک ہی ایشو نہیں ہے، وہاں پہ اتنے ایشوز ہیں، ٹارچر کے کیسز ہے، فیک انکاؤنٹرز ہے۔ اس میں یہ وجہ رہتی ہے کہ وہاں پہ جو بھی چیزیں فوج کرتی ہے وہاں پہ کچھ ایسے قانون ہیں جس سے اس فوج کو وہاں پہ کورٹ میں نہیں لیا جا سکتا، ان کو پروسیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ آرمڈ فورس اسپیشل پاورز ایکٹ ہے۔ تو وہ فوج جو ہے وہ امیون ہے ان چیزوں سے، ان کو الگ، ان کے لیے وہاں پہ ایک میجر کیس تھا فیک انکاؤنٹر کا پتھربل، جو کہ کورٹ میں بھی چلا گیا لیکن پھر کورٹ مارشل ہوا آمی نے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے ان کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے۔ ایسے ہی جو ہوتا ہے ان ریپس کے کیسز کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہاں پہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ایسا کوئی کیس سالو نہیں ہوا ہے کہ جو ہم کہہ سکے کہ ہاں ریاست جو ہے وہ کچھ کر رہی ہے۔
تو اس وقت آپ لندن میں موجود ہیں اور یہاں لندن میں خواتین کے خلاف جنگ کے دوران تشدد جو ہوتا ہے اس کے خلاف ایک یہاں پر سمٹ ہو رہی ہے کہ اسے بند ہونا چاہیے، اس قسم کے تشدد کو، تو کیا آپ نے کشمیر سمٹ میں ذکر ہوا؟
دیکھیے سمٹ جو تھا جیسے وہ اخباروں میں یا کسی چینلز میں آنے لگا تو اس میں پورا شیڈول دیا تھا کہ سمٹ میں کیا ہو رہا ہے، تو اس میں جو کشمیر ہے وہ کہیں تھا ہی نہیں۔ یہ اتنا بڑا سمٹ ہو رہا ہے لندن میں، اتنی پبلسٹی ہو رہی ہے اس کی، اتنی ایڈورٹائزمنٹ ہے، لیکن کشمیر جو اتنا ایک موسٹ ملٹرائز زون ہے اس دنیا میں، اس کے جو کیسز ہے وہ ہے ہی نہیں۔ اور یہ کشمیری نہیں، کچھ اور جگہیں بھی ہیں جن کے کیسز انہوں نے اٹھائے نہیں ہیں۔ اور اسی لیے اس سمٹ کے دوران جو تھا ایک چھوٹا سا کیمپین چلا، کچھ ایکٹیوسٹ نے اسٹارٹ کیا کہ ٹویٹر پہ ان کا جو ٹریفک ہے اس کو انفلوئنس کیا جائے، ان تک یہ بات پہنچائی جائے کہ کشمیر میں ایسی ایسی چیزیں ہو رہی ہے اور آپ لوگ اسے آئے دن اگنور کر رہے ہو، اتنی بڑی کانفرنس میں تو آپ اس ایشو کو کیوں نہیں اٹھا رہے ہو؟ کیونکہ ریپ چاہے کشمیر میں ہو، خواتین کے ساتھ تشدد چاہے کشمیر میں ہو، فلسطین میں ہو یا عراق میں ہو، وہ ایک ہی بات ہے، تشدد تشدد ہوتا ہے، ہم اس کو کیٹیگرائز نہیں کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات ہوئی نہیں۔
تو آپ لوگوں نے وہاں کے جو منتظمین ہیں، آرگنائزرز ہیں، ان میں سے کسی سے بات کی یا ان پہ جا کر اپنا پروٹیسٹ لانچ کیا؟
ایسے میں نے تو ایسے پرسنلی کچھ نہیں کیا، میں وہاں نہیں گیا، میں تو سمت میں نہیں گیا تھا یا اس کے باہر نہیں گیا تھا، لیکن کچھ لوگ وہاں گئے تھے کشمیر سے جنہوں نے وہاں پہ پروٹیسٹ اپنا درج کیا تھا۔ باہر کچھ لوگ تھے کھڑے بینر لے کے کہ کشمیر میں یہ حالات ہے، کشمیر میں یہ ہو رہا ہے، اور تاکہ وہ پروٹیسٹ وہاں پہ درج ہو، لوگ دیکھ سکے، کیونکہ وہاں پہ اتنا میڈیا تھا۔ لیکن پہلے دن جو وہاں پہ کچھ لوگ تھے ان کو صرف 2 گھنٹے کے لیے رہنے دیا، اور پھر دوسرے دن جب وہ پھر سے چلے گئے تو ان سے یہ کہا گیا کہ اب آپ کی اور یہاں پہ بہت توجہ جا رہی ہے، آپ یہاں سے نکلیے، تو ان کو وہاں سے نکالا گیا۔ تو ایسا کچھ وہاں پہ انہوں نے کیا نہیں کہ ہاں یہ کشمیر سے لو، ان کو بھی ہم اس میں انکلوڈ کریں، تو ایسا کچھ ہوا نہیں۔
یہ تھے کشمیر کے ایک رسالے دی کشمیر والا کے مدیر فواد شاہ۔ آج سیربین کا بڑا موضوع تھا فٹ بال کا عالمی کپ، جو آپ اب سے کچھ دیر بعد شروع ہونے والا ہے۔ ورلڈ کپ کے بارے میں اپڈیٹس، معلومات اور تصاویر آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سیربین کا وقت اختتام کو اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ سیربین کے آج کی ایڈیٹر تھیں نصرت جہاں، اور پروڈیوسر تھیں امبر خیری. اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دیے اسٹوئرٹ ولی نے، جبکہ پاکستان میں ہمارے ساتھ پروڈکشن میں ساتھ دیا اسرار الحق نے. یہاں مجھے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ شمائلہ خان کی زبانی.
برازیل میں آج سے فٹ بال ورلڈ کپ کا آغاز ہو رہا ہے. افتتاحی میچ سے چند گھنٹوں قبل ہی ساؤ پاولو میں شہریوں نے ملک میں فٹ بال ورلڈ کپ کے انعقاد اور اس پر خرچ کی جانے والی رقم کے خلاف مظاہرہ کیا ہے. پاکستان میں سندھ ہائی کورٹ نے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے بیرون ملک جانے پر عائد پابندی ہٹانے کا حکم جاری کیا ہے. 15 روز کے اندر کوئی بھی فریق اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر سکتا ہے. دفتر خارجہ پاکستان نے ملک میں 2 امریکی ڈرون حملوں کی مذمت کی ہے. عراق میں فوج نے تکریت اور موصل میں اسلامی شدت پسند تنظیم آئی ایس کے کنٹرول والے علاقوں پر فضائی حملے کیے ہیں. بھارتی ریاست اتر پردیش میں ایک 19 سالہ لڑکی کی لاش ایک گاؤں میں درخت سے لٹکی ملی ہے، جو کہ گزشتہ چند ہفتوں میں تیسرا ایسا واقعہ ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
Thank you.